بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن کا گہوارہ. مکہ المکرمہ. تحریر محترمہ حور جہاں بشرا داؤد صاحبہ. پیشکش لجنہ ایم آئی اللہ ضلع کراچی. پیارے بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی اور انسان کو آہستہ آہستہ ترقی دے کر اس قابل بنایا کہ وہ آپ کا استقبال کر سکے اور آپ کی باتیں سمجھ سکے. اب اللہ تعالی نے اپنے پیارے کو پیدا کرنے کے لیے جس جگہ اور جس شہر کو چنا وہ بھی برکت والا اور امن والا ہے، سورہ التین. اور یقیناً وہ شہر مکہ ہے جس کو پہلے بکا کہتے تھے، سورہ آل عمران آیت 10. یہ ایک وادی ہے، وادی پہاڑوں کے درمیان کے میدانی علاقے کو کہتے ہیں. مکہ میں دو پہاڑیاں صفا اور مروہ ہیں. اب میں آپ کو اسی عجیب و غریب شہر کی کہانی سناتی ہوں. آپ خیال کریں گے یہ شہر عجیب و غریب کیسے ہو گیا. وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو پسند کیا، اس وقت یہ بالکل ویران صحرا تھا. اس میں پانی تھا نہ گھاس، نہ درخت تھے، نہ آبادی تھی. صرف اس وادی میں ہی نہیں بلکہ دور دور کسی انسان کا نشان تک نہ تھا. اب بچوں دیکھنا کہ خدا تعالیٰ کس طرح اس بے آباد علاقے کو ترقی دیتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی علاقے میں جاتا ہے تو اس شہر کو صاف کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور وہاں انسان جمع ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں. اسی طرح جتنے بڑے رتبے کا آدمی ہوتا ہے، تیاریاں بھی اسی کے مطابق ہوتی ہیں. بڑے بڑے بادشاہ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے کسی جگہ پر ٹھہریں تو اس کو بھی کئی کئی دن پہلے سجایا جاتا ہے. پھر بھلا اس دنیا کا سب سے عظیم انسان، خدا کا سب سے پیارا، اس کا محبوب، بادشاہوں کا بادشاہ، نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی بادشاہ نے جس جگہ پر آنا ہو اس کے مطابق تیاری بھی تو کرنی تھی. اور ذرا سوچو تو کیا شان تھی اس انسان کی جس کی آمد کے لیے خود خدا تیاری کر رہا تھا، اس علاقے کو آباد کر رہا تھا، سجا رہا تھا، اور انسانوں کو جمع کر کے لا رہا تھا کہ وہ دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر اس کے محبوب سے محبت کریں، اس کی خاطر قربانیاں دیں، اور خدا کے بعد سب سے زیادہ اسی سے پیار کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ انوکھے انسان اسی لیے جمع کیے گئے کہ انہوں نے خدا کے پیارے کا استقبال کرنا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے خدا تعالی کے ایک پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے. آپ کی تین بیویاں تھیں، ایک حضرت سارا جو ان کی رشتے دار تھیں، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، تیسری بیوی کا نام قطورہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے زیادہ عمر کے ہو گئے تھے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اولاد نہ دی تھی. آپ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعائیں کرتے رہے. آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، اس لیے مایوس نہ تھے. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ خدا تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور اس بچے کا نام اسماعیل رکھنا. اسماعیل کے معنی ہیں خدا نے سن لی. ساتھ یہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا کہ وہ گنی نہ جا سکے گی. بچوں، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کے بزرگوں کی کیا شان تھی کہ باپ خدا کا نبی، ماں مصر کی شہزادی، اور بیٹا بھی نبی. جو دعاؤں کے طفیل بشارتوں اور پیشگوئیوں کے ساتھ پیدا ہونے والا بابرکت وجود تھا. اب سنیے ان ماں بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان ماں بیٹے دونوں کو گھر سے نکال دیں. یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسردہ ہو گئے. قدرتی امر تھا کہ بڑھاپے میں اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والا بچہ گھر سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. دل تو برا ہونا ہی تھا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی اور کہا، پریشان نہ ہو، مجھے حاجرہ کے فرزند سے ایک قوم بنانا ہے اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے. بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالی نے ایسی فطرت دی تھی کہ وہ اپنے مولا کی ہر بات کو خواہ وہ بظاہر کتنی ہی مشکل نظر آئے ضرور مان لیتے تھے. اب بھی ایسا ہی ہوا اور انہوں نے اللہ پاک کی بات مانتے ہوئے کھانے کا کچھ سامان رکھا اور پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ لیا، ننھے اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو ساتھ لیا اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے. میلوں فاصلہ طے کر کے جب آپ عرب کے علاقے حجاز کے اندر مکہ کی وادی میں پہنچے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اس وقت اس ویران جگہ پر نہ پانی تھا نہ گھاس، تو بھلا انسان کیسے ہوتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ ان کو وہاں چھوڑا، کھانے پینے کا سامان رکھا اور واپسی کے لیے مڑے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کو واپس جاتا دیکھ کر بے قرار ہو گئیں. پوچھنے لگیں، آپ ہمیں اس طرح اکیلے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم سے کیا قصور ہو گیا ہے جس کی ایسی سزا دے رہے ہیں؟ وہ بے چینی کے عالم میں بار بار سوال دہراتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھ کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش میں تھے، کوئی جواب نہ دے سکے. آخر بیوی کی بے قراری سے بے چین ہو کر بڑے صبر اور سکون سے بیوی کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی، جس سے وہ نیک عورت فوراً سمجھ گئیں کہ یہ خدا کا حکم ہے. اس پر اس عظیم عورت نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. دیکھا بچے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کی خدا سے محبت اور اس پر یقین، اس کی راہ میں دی ہوئی قربانی ضائع نہیں ہوئی. پھر حضرت حاجرہ واپس آ گئیں اور متوکل ہو کر بچے کے پاس بیٹھ گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو اس بنجر اور غیر آباد وادی میں تیرے عزت والے گھر کے پاس بسایا ہے. اے ہمارے رب، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ وہ تیری عبادت کریں اور تیرے لیے ان کی زندگی وقف ہو. تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور ان کو اچھے اچھے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں. سورہ ابراہیم آیت 38. پیارے بچوں، اب ہوا یہ کہ کھانے پینے کا سامان تو بہت تھوڑے عرصے میں ختم ہو گیا، اب اس ننھے بچے کو پیاس لگی. حضرت حاجرہ پریشان ہو گئیں، ادھر ادھر پانی تلاش کیا لیکن پانی ہوتا تو ملتا. پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے بچے کی پیاس بڑھ رہی تھی، حضرت حاجرہ کی بے قراری میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. آخر ننھے اسماعیل کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ تڑپ اٹھی اور بے ساختہ آسمان کی طرف منہ کر کے رو پڑی، گویا خدا سے فریاد کر رہی تھیں. پھر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگیں، بھاگتے ہوئے کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتی، کبھی اتر کر بچے کو آ کر دیکھتی، اور پھر بے قرار ہو کر مروا کی پہاڑی پر چڑھ جاتی اور دور دور تک نظر دوڑاتی کہ کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی قافلہ نظر آ جائے جس سے پانی لے کر اپنے معصوم بچے کی پیاس بجھا سکیں. لیکن کوئی ہوتا تو نظر آتا. اس بے چینی اور بے قراری میں انہوں نے دونوں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے. ساتھ ہی اپنے مولا سے رو رو کر دعا کرتی کہ خدایا ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمیں تیری رضا کی خاطر جہاں چھوڑا گیا ہے تو ہی ہمارا مدد کرنے والا اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. آخر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ساتویں چکر میں ان کو ایک آواز آئی، اے ہاجرہ خدا نے تیری اور تیرے بچے کی سن لی. اس آواز کو سن کر وہ فوراً پلٹی اور بچے کی طرف دوڑی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے پاؤں رگڑ رہے تھے وہاں کی زمین گیلی ہے. انہوں نے جلدی جلدی ہاتھوں سے مٹی ہٹائی تو پانی پھوٹ پڑا. جلدی سے بچے کو پلایا، خود بھی پیا اور خدا کی حمد اور اس کا شکر بجا لائیں اور اس انعام پر حیران رہ گئیں. بار بار اس جگہ جہاں پانی تھا نظر جاتی، جہاں کچھ دیر پہلے کچھ نہ تھا. اب پانی ذرا تیزی سے نکلنے لگا تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا زم زم، یعنی ٹھہر ٹھہر، اور انہی الفاظ پر اس مقدس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ اگر پانی کو روکا نہ گیا تو یہ بہہ کر کہیں ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے اس کے گرد پتھر رکھ دیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس پانی کو نہ روکتی تو یہ ایک بہنے والا چشمہ بن جاتا. نیز فرمایا کہ حج میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا حضرت حاجرہ کی مقدس یادگار ہے. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کس طرح خدا تعالی نے اپنے پیاروں کے لیے انتظام کیا. صحرا میں پانی مل گیا. کوئی بھی انسان جب اپنے آپ کو خدا تعالی کی راہ میں قربان کرتا ہے تو خدا تعالی اس کی ہر حرکت اور ہر حالت کو پسند فرماتا ہے اور دوسرے نیک بندوں کے لیے یادگار بنا دیتا ہے. رہتی دنیا تک اس کے نیک بندے ان پر رحمتیں نازل ہونے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. ہاں تو بچوں، اب پانی کا انتظام تو ہو گیا، مگر کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ کام بھی خدا نے اپنے ذمہ لیا تھا. پھر اس کا کرنا کیا ہوا کہ یمن کا ایک قبیلہ جرہم جو شام کی طرف جا رہا تھا راستہ بھول گیا. یہ راستہ بھولنے کا واقعہ مکہ کے قریب ہوا. قبیلہ وہیں ٹھہر گیا. ایک دن انہوں نے پانی کا پرندہ فضا میں اڑتے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ صحرا میں پانی کے پرندوں کا کیا کام. ان کے سردار نے کہا کہ اس علاقے سے تو ہم کئی بار گزرے ہیں، یہاں پانی تو نہیں ہے، پھر آج پانی کا پرندہ کیسا؟ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے کہ ماجرا کیا ہے. چنانچہ چند آدمی روانہ کیے گئے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ صاف شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک تنہا عورت معصوم بچے کے ساتھ اس کے پاس بیٹھی ہے. فوراً وہ لوگ اپنے سردار کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا. قبیلے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ بھی پانی کے لیے پریشان تھے. پورے قبیلے نے اس جانب کوچ کیا. قبیلہ جرہم کے دل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انتہائی احترام کے جذبات تھے، کیونکہ وہ اس معجزے پر حیران تھے. آخر ان کے سردار نے بہت عزت کے ساتھ حضرت حاجرہ کی خدمت میں درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پڑاؤ ڈال لیں. حضرت حاجرہ اس نئے خدائی انعام پر حیران رہ گئیں. خدا کی حمد کرتے ہوئے انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی. اس طرح اللہ تعالی نے ان کی تنہائی کو بھی دور کر دیا. اس قبیلے کے سردار کا نام مزاز بن عمر جرہمی تھا اور یہ قبیلہ تھا جو مکے میں آباد ہوا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ صحراؤں میں پانی بہت قیمتی ہوتا ہے اور جو بھی قافلہ ادھر سے گزرتے وہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے ٹھہر جاتے، اپنے ساتھ لائی ہوئی کھانے کی چیزوں میں سے ان کی خدمت میں کچھ پیش کرتے، پانی سے پیاس بجھاتے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے دور دور کے علاقوں سے بہترین کھانے کی چیزوں کا انتظام کر دیا۔ پھر اس کی قدرت دیکھو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن ہی میں صحرا میں پانی جیسی نعمت چشمے کا مالک بنا کر ایک طرح مکہ کی بادشاہت ان کے سپرد کر دی۔ پھر بچوں، مکے میں مسلسل قافلے آتے اور پانی کی وجہ سے حضرت حاجرہ کے احسان مند ہوتے۔ اس طرح حضرت حاجرہ کی عزت و احترام میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ کچھ لوگ وہاں مستقل رہنے لگے، اپنے اپنے خیمے لگا لیے، اس طرح بستی کی شکل ابھرنے لگی۔ پانی ملا تو صحرا میں کھجور کے درخت اگائے، گویا نخلستان بن گئے۔ اس طرح مکہ میں قدرتی سبزے کا بھی انتظام ہو گیا۔ خدا کا جو وعدہ تھا کہ میں اس کو شہر بناؤں گا، اس لیے ضروری سامان مہیا کر دیے۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ آباد ہونے لگا۔ نئے آنے والے لوگ چشمے کی مالک حضرت حاجرہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش قبیلہ جرم کے افراد میں ہوئی۔ وہ آپ کی معصوم اداؤں اور فطری نیکیوں سے بہت متاثر تھے۔ حضرت اسماعیل کی زبان عبرانی تھی، لیکن اس قبیلے میں رہنے کی وجہ سے عربی بھی سیکھ لی۔ اس طرح مکہ میں عربی زبان بولی جانے لگی۔ مکہ کو جو حقیقی برکت نصیب ہوئی وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلا گھر جو لوگوں کے فائدے کی غرض سے خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو وادی مکہ میں برکت دیا گیا اور ہدایت کا باعث بننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 10۔ میرے پیارے بچوں، میں آپ کو اس وقت صرف مکہ کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ مکہ کو ایک اور فضیلت حاصل ہے اور وہ حضرت اسماعیل کی قربانی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قریباً 13 سال کے ہوئے تو وہ مشہور واقعہ ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خدا کے حکم سے قربان کرنا چاہا اور خدا تعالیٰ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا قربان کر دیں۔ سورہ الصافات۔ حج کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ اسی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اسی یاد کو مناتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، جس طرح خدا نے کہا تھا کہ میں اس کو برکت دوں گا اور اس کی اولاد گنی نہیں جا سکے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی شادی قبیلہ جرم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی سے ہو گئی۔ اللہ تعالی نے ان کو 12 بیٹے دیے۔ ان میں بڑے بیٹے کا نام ثابت اور چھوٹے کا قیدار تھا۔ بائبل میں ان لڑکوں کے نام اس طرح ہیں، بنیت جو ثابت کے نام سے مشہور ہوئے، قیدار، اویل، مسام، شمع، دوما، سا، حدر، تیما، یتور، نفیس، قوما۔ پیدائش باب 25 آیت 13-16۔ یعنی ان کی اولاد نے قبیلے کی شکل اختیار کر لی۔ ان کے ناموں پر قوموں کے نام تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ بدل گئے۔ سارے عرب، فلسطین اور یمن کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیلی ہوئی تھی۔ عرب کے زیادہ تر لوگ جو قریش کہلاتے تھے وہ قیدار کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے پہلے بادشاہ تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے وہی متولی تھے، چشمہ زمزم کے مالک تھے۔ مکہ ان کی وجہ سے آباد ہوا۔ پھر ان کی زندگی میں ہی ان کی اولاد نے بہت ترقی کی۔ جو قافلے پانی کی وجہ سے مکہ آتے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ایک مقدس گھر کا طواف کرتے دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے، وہ قبول ہو جاتی، جس کی وجہ سے کعبے کی شہرت پھیلنے لگی۔ مکہ ایک شہر بن گیا، پر رونق شہر۔ اس طرح سارا سال ہی عرب کے قبائل کعبے کا طواف کرتے اور حج کے موسم میں تو میلے کا سما ہوتا۔ نہ صرف عرب بلکہ اس کے قرب و جوار سے بھی لوگ کعبے کی شہرت سن کر آتے تھے۔ اس طرح مکہ میں تجارت کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں مکے نے بہت ترقی کر لی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو پھولتا پھلتا اور ترقی کرتا ہوا دیکھا۔ آخر خدا کا بلاوا آ گیا اور آپ 137 سال کی عمر میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ پیدائش باب 25 آیت 17۔ حضرت اسماعیل کے بڑے بیٹے ثابت کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا۔ ان کے زمانے میں خدا کے گھر کی عزت و شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس کی ایک وجہ تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر اور کے رہنے والے تھے اور دادی مصر کی۔ اس طرح دونوں علاقوں کے تجارتی قافلے مکہ میں قیام کر کے گزرتے تھے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے مکہ کو عالمی شہرت عطا کر دی۔ قافلے چاہے وہ تجارت کی غرض سے آئیں، خواہ کعبہ کے طواف کے لیے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے اس پر چڑھاوا چڑھاتے۔ اس طرح کعبے میں بڑی دولت جمع ہونے لگی جو حاجیوں کے آرام و آسائش اور غربا کی مدد پر خرچ ہوتی، اور یوں مکہ ایک امیر شہر بن گیا۔ ثابت کے انتقال کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرحمی کو کعبے کا متولی بنا دیا گیا۔ اس طرح مکے کی بادشاہت اب قبیلہ جرحم کے پاس آ گئی۔ قریباً 660 سال تک اس قبیلے کو یہ سعادت حاصل رہی۔ پھر بچوں کیا ہوا کہ ایک اور قبیلہ جس کا نام خزاع تھا، اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ مکے کا سردار ہو۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ جرحم سے لڑائی کی۔ ان کا مقصد صرف مکے کی سرداری نہیں تھا بلکہ ان کی نظر کعبہ کی دولت پر تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ قبیلہ جرم کے سردار نے فیصلہ کیا کہ ہم کعبہ کی دولت اور چشمے کو ان کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے خزانہ چشمے میں ڈال کر اس چشمے کو مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اس طرح یہ مقدس چشمہ گم ہو گیا جو مکے کی آبادی کا موجب ہوا تھا۔ جب قبیلہ خزاع مکہ میں داخل ہوا تو چشمہ غائب تھا۔ ان کے سردار کو بڑی حیرت ہوئی، تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اس زمانے میں کنویں کھودنے کا رواج تھا، اس طرح پانی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ کی شہریت اور کعبے کی عظمت برابر بڑھ رہی تھی۔ مکہ سارے عرب کا مذہبی مرکز بن چکا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فیصلہ کیا تھا وہ برابر اس شہر کو ترقی دینے کے ساتھ اس کی شہرت کو بھی بڑھا رہا تھا۔ اس قبیلے نے مکہ پر قریباً 500 سال حکمرانی کی، لیکن اس قبیلے کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ان کی اولاد سے تو نہیں تھا، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ نعمتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ان کی اولاد کے لیے دی تھیں۔ اور پھر خدا کا سب سے پیارا، جس کی خاطر اس شہر کو بسایا تھا، اس کے آنے کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب یہ انعامات، یہ دولت، یہ بادشاہت، یہ سعادت جس کا حق ہے، اس کو دی جائے۔ پھر بچوں، قبیلہ قریش میں قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ کہتے ہیں وہ 5ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ جب یہ بچہ جوان ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ حق تو صرف میرے باپ دادا یا ان کی اولاد کا ہے، لیکن وہ غریب تھا، سردار سے ٹکر لینے کی جرت نہ تھی، کیونکہ سارا قبیلہ قریش عرب میں بکھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ مکہ آیا۔ اتفاق سے اس کو حلیل کی بیٹی حبا سے شادی کرنے کا موقع مل گیا۔ حبا اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے باپ کے مرنے کے بعد سرداری اس کو ورثے میں ملی اور آسانی سے قصی بن کلاب کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ مکہ کی حکومت پر بھی اپنا حق جمانا شروع کیا، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، لیکن اس لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دونوں فریقوں نے ایک ثالث مقرر کیا جس نے قصی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے مکہ کا سردار اور کعبہ کا متولی قرار دیا۔ ان تمام حقائق کو ہم جیسے انسان حسن اتفاق کہتے ہیں، لیکن یہ حسن اتفاق نہیں، ایسے اہم امور خدائی تصرف سے ہوا کرتے ہیں۔ جب خدا نے دیکھا کہ اب میرے محبوب کے آنے کا وقت کافی قریب آ رہا ہے، تو اس نے سچے وارثوں کو چن کر یہ انعامات ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ کیا آؤ اب ایک نئے عزم کے ساتھ اس وجود کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دو جو میرا محبوب ہے۔ اس طرح ایک لمبے عرصے کے بعد مکہ کی حکومت قریش کے ہاتھ آ گئی۔ مکہ یوں تو شہر بن چکا تھا، مگر اس میں سوائے خانہ کعبہ کے کوئی گھر پکا نہیں تھا۔ جو لوگ بھی یہاں آباد ہوئے، وہ اسی گھر کی عظمت کی وجہ سے پکا گھر نہیں بناتے تھے۔ پھر گھر بھی فاصلے فاصلے سے بنائے گئے تھے، جو یا تو گھاس پھونس کے تھے یا چھپر تھے۔ قصی بن کلاب بہت سمجھدار اور منتظم انسان تھا۔ اس نے عرب سے قریش کی تمام شاخوں کو جمع کر کے مکہ میں آباد کیا۔ ساتھ ہی کعبے کی حفاظت کے پیش نظر اس نے کافی میدان چھوڑ کر قریش کو اس مقدس گھر کے ارد گرد پکے مکانات بنانے پر راضی کر لیا، تاکہ پھر کوئی اور قبیلہ اس گھر کے آس پاس آباد نہ ہو سکے۔ اس طرح بچوں، مستقل طور پر کعبہ کی حفاظت قریش کا مقدر بن گئی۔ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو ایک بار پھر مکہ میں کثرت عطا کی۔ ان کی حکومت تھی اور وہی خانہ کعبہ کے محافظ بھی تھے، اور جو اس گھر کا متولی ہو وہی قبیلے کا سردار اور مکہ کا حاکم ہوتا۔ سارے عرب میں اس کا قبیلہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قصی بن کلاب نے قریش کو منظم کیا، مکہ میں جمہوری حکومت قائم کی، اور یہ پہلی حکومت تھی جو مکہ میں قائم ہوئی۔ حکومت کے اہم کام مختلف قبائل کے ذمے لگائے۔ ایک کونسل ہال جس کو دار الندوہ کہتے تھے تعمیر کیا، جہاں قریش اپنے قومی کام باہم صلاح مشورے سے کرتے تھے۔ پیارے بچوں، سچے وارث یعنی خدا کے محبوب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 150 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جمہوری حکومت قائم کی، جہاں کسی فرد کی آزادی پر کوئی پابندی نہ تھی۔ مکہ کی تاریخ میں سب سے نمایاں کام کرنے والا شخص یہی قصی بن کلاب نظر آتا ہے۔ اس کے 6 بیٹے تھے، سب سے بڑا عبد الدار تھا۔ اس کو باپ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، یعنی کعبہ کی خدمت اس کے حصے میں آئی، اور ریاست کا سارا انتظام چھوٹے بیٹے مناف کو ملا۔ عبد الدار اپنے باپ قصی بن کلاب کی طرح انتظامی صلاحیتیں نہ رکھتا تھا، اس وجہ سے وہ اس اہم کام کو بہتر طور پر سر انجام نہ دے سکا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے یہ خدمات انجام دینے لگے۔ عبد مناف کو خدا نے 4 بیٹے دیے تھے، اور یہ چاروں ہی اپنے دادا کی طرح قابل تھے۔ عبد مناف کی وفات کے بعد ان لڑکوں نے، جن کے نام عبد الشمس، مطلب، ہاشم اور نوفل تھے، اپنے بڑے چچا عبد الدار کے بیٹوں سے کعبہ کی خدمت کو حاصل کرنا چاہا، اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، مگر دوسرے لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا، اور خدا کی منشا کے عین مطابق صلح صفائی سے حاجیوں کی خدمت کرنے کا سارا انتظام ان بھائیوں کو مل گیا۔ بھائیوں نے مشورہ کر کے یہ کام اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیا۔ ہاشم نہایت خوبصورت، معاملہ فہم اور قابل آدمی تھے۔ انہوں نے حاجیوں کی بڑی خدمت کی، قبیلے سے ان کی ضروریات کا سامان جمع کرتے، غریب حاجیوں کے کھانے پینے اور ٹھہرانے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مکہ میں بڑا سخت قحط پڑا اور لوگ فاقے کرنے لگے. ہاشم کو بہت دکھ ہوا. وہ اپنی دولت لے کر شام گئے اور وہاں سے روٹیاں بوریوں اور تھیلوں میں بھر کر اونٹوں پر لاد کر مکہ لائے, اور وہی اونٹ جن پر روٹیاں لدی تھیں ذبح کیے, ان کا شوربہ تیار کیا, اسی شوربے میں روٹیوں کا چورا کر کے سرید بنایا اور خوب پیٹ بھر کر لوگوں کو کھلایا. اور اس طرح ایک لمبے عرصے کے بعد اہل مکہ کو فراوانی سے کھانا نصیب ہوا. اس پر انہوں نے ان کو ہاشم کہنا شروع کر دیا. اصل میں ان کا نام عمر تھا. عربی میں ہشم چورا کرنے کو کہتے ہیں. یہ فیاض انسان یعنی ہاشم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے. یمن اور شام کے ساتھ مکہ کی تجارت ان کی وجہ سے شروع ہوئی. ہاشم نے مدینے کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنی نجار کی لڑکی سلمہ سے شادی کی. یہ لڑکی اپنی شرافت و فراست اور حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی. ہاشم اپنی بیوی کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے, مگر زندگی نے ساتھ نہ دیا اور غزہ کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا. ان کی وفات کے بعد ان کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا. شیبہ اپنی ماں کے ساتھ قریباً 8 برس مدینہ میں رہے. ہاشم کے بھائی مطلب کو جب اپنے بھائی کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مدینہ جا کر ان کو اپنے ساتھ مکہ لے آئے. جانتے ہو یہ شیبہ کون تھے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مدینے میں تھے, پھر خدا ان کو مکہ لایا کہ یہاں پر اس شہر میں خدا کا محبوب پیدا ہوگا. یہ شہر میں صرف اپنے پیارے کے لیے بنا رہا ہوں. مدینے میں شیبہ آپ کا کیا کام؟ میرے بچوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مکہ اور مدینے کے قبائل آپس میں محبت و اخوت کے رشتوں میں جوڑے جا رہے تھے. ایک بات بتانا تو میں بھول ہی گئی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تو عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے. شیبہ کو تو کوئی جانتا نہ تھا. اصل میں ہوا یوں کہ جب مطلب شیبہ کو لے کر مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت اور ذہین بچہ مطلب کے ساتھ آیا ہے, تو قریش سمجھے کہ مطلب اپنے لیے غلام لے کر آئے ہیں. اس وجہ سے مکہ والے شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنے لگے. عبد المطلب ابھی بچہ تھے, اس وجہ سے خانہ کعبہ کی حفاظت, حاجیوں کی خدمت کا کام مطلب نے اپنے ذمہ لے لیا. لیکن جب عبد المطلب جوان ہوئے اور ان کے چچا کی وفات ہو گئی تو اس سعادت کو حاصل کرنا چاہا, مگر دوسرے چچا نوفل نے قبضہ کر لیا. عبد المطلب کے 3 بھائی اور تھے, لیکن وہ اتنے قابل اور لائق نہ تھے کہ بھائی کی مدد کرتے. آپ نے اپنے قبیلہ سے مدد مانگی. جب وہ بھی اس پر آمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے اپنے نانا کو کہلا بھیجا کہ میرا چچا مجھے ورثہ نہیں دیتا, میرا حق لینے میں میری مدد کی جائے. چنانچہ آپ کے نانا نے 80 آدمی مکہ بھجوائے. جوں ہی یہ لوگ پہنچے, اس وقت نوفل مسجد الحرام میں بیٹھا تھا, خوف زدہ ہو گیا اور عبد المطلب کے حق میں دست بردار ہو گیا. ایک بار پھر بچوں غور کرو کہ جب مکہ والوں نے حقدار کو حق دینے سے گریز کیا تو خدا نے مدینے کے لوگوں کو کھڑا کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ جہاں مکہ کے لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ یہ شہر اور اس کے انعامات میرے محبوب کے لیے ہیں, وہاں وہ مدینے کے لوگوں کو بھی بتا رہا تھا کہ وقت آنے پر تم نے اس مقدس وجود کی مدد کرنی ہے. عبد المطلب بڑے خوبصورت, قداور, تندرست جوان تھے. عربی زبان کی خوبصورت ادائیگی میں مشہور تھے. انتہائی شریف اور حلیم الطبع تھے. جو بھی آپ کو دیکھتا
فدا ہو جاتا. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک خدا کی عبادت کرتے، شراب نوشی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے سخت متنفر تھے، اپنی اولاد کو ظلم و ستم سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے. قریش حضرت عبد المطلب کی ان خصوصیات کی وجہ سے بڑی عزت کرتے تھے اور ان کو اپنا سردار ماننے میں فخر محسوس کرتے تھے. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تھے. ادھر اللہ تعالیٰ عرب کے لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ اسی خاندان میں میرا پیارا آنے والا ہے، اس لیے اس کی رحمتوں کی بارش اور بڑھ گئی. اور وہ اس طرح کہ چاہے زمزم جو ایک لمبے عرصے سے گم ہو چکا تھا، اب خدا نے اس کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا. حضرت عبد المطلب کو خواب میں وہ جگہ بتائی گئی جہاں چشمہ تھا. جب وہاں کھدائی کی گئی تو چشمہ مل گیا، اور ساتھ ہی وہ دولت جو اس میں دفن تھی وہ بھی مل گئی. اس طرح خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی عزت کو قریش میں اور بھی بڑھا دیا. پھر ایک اور واقعہ ہوا جو اصحاب فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یمن کے گورنر ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اسے گرانے کا ارادہ کیا. وہ مکہ کے قریب پہنچ گیا. اس کے کچھ سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ چرا لیے. ادھر ابرہہ نے روب ڈالنے کے لیے قریش کے سردار کو بلا بھیجا. جانے سے پہلے عبد المطلب نے تمام سرداروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. سب جانتے تھے کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ آسان نہیں. طے یہ پایا کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. عبد المطلب ابرہہ سے ملے. وہ آپ کی ذہانت اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا. ابرہہ کا خیال تھا کہ یہ ضرور درخواست کریں گے کہ کعبہ کو نہ گرایا جائے، لیکن اس کی توقع کے خلاف آپ نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں. ابرہہ غصے سے بولا کہ تم کیسے قریش کے سردار ہو، خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کا قصہ لے بیٹھے ہو. عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے. اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. یہ بات بچوں اس چیز کی دلیل تھی کہ عبد المطلب کو خدا کی ذات پر پورا بھروسہ تھا. آپ کو یقین تھا کہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، اور خدا نے حفاظت کی. اس کے تمام لشکر کو تباہ کر دیا. یہ واقعہ جو سورہ الفیل میں درج ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے ہوا. ان تمام واقعات کی وجہ سے آپ کے دادا کی شان میں نمایاں اضافہ ہوا. عرب میں مکہ کی حیثیت اور بھی بلند ہو گئی. اس گھر کی عظمت کو چار چاند لگ گئے. قریش کی شاخ بنو ہاشم سارے علاقے میں سب سے معزز اور قابل احترام گنے گئے. میرے پیارے بچوں، تم جو باغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننی کلیاں ہو، ذرا غور تو کرو اپنے خدا کی شان پر، اس کی عظمت پر، اس کے انتظامات پر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو 3 انعامات دیے گئے، یعنی چشمہ زمزم، خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ کی سرداری، وہ تینوں آپ کے دادا کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اور اس طرح خدا نے دنیا کو بتا دیا کہ میں نے یہ مکہ، یہ کعبہ، یہ زمزم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سنبھال کر رکھے تھے. اب آپ کو مل جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ان انعامات سے آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو اور آپ سے سچی محبت رکھنے والوں کو محروم نہیں کر سکتی. یہ ازل سے فیصلہ ہے جو ابد تک جاری رہے گا. بچوں، مکہ کو دنیا کی ناف بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا مرکز ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت اس قرہ ارض کے بہت سے حصے دریافت نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب سارے بر اعظم دریافت ہو گئے تو حقیقتاً مکہ دنیا کی ناف بن گیا۔ پھر جو زبان مکہ میں بولی جاتی ہے یعنی عربی، اس کو خدا نے تمام زبانوں کی ماں قرار دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، دنیا کا مرکز، خدا کا گھر آپ کے لیے، آپ کی زبان ساری زبانوں کی جامع، آپ کی ذات کائنات کا مقصود، آپ کے اخلاق الہی صفات کا عکس، آپ کا کردار انسانیت کی انتہا، آپ کا حسن خدائی نور سے سجا ہوا، آپ کا وجود خدا کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ساری باتیں مرکز تھیں۔ قانون خداوندی ہے کہ ہر شے مرکز کے گرد چکر لگاتی ہے اور مرکز سے طاقت پاتی ہے اور زندہ رہتی ہے، گویا ہر حسن، ہر خوبی اور ہر صفت کا مرکز میرے آقا کی ذات ہے۔ جبھی تو خدا نے آپ کو دنیا کے مرکز مکہ میں پیدا کیا۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی مکہ کا اپنا ایک مقام تھا، مگر آپ کے بعد اس کی عزت و احترام میں نمایاں اضافہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں اس شہر کے حق میں قبول ہوئیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو وہ دعا تو یاد ہے نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اے خدا ان کو دنیا کے بہترین پھل اور میوے دے۔ اس دعا کی غرض یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم سمجھیں، کہ ہم جو خدا کے گھر کی خدمت کے لیے ہیں ہم وہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ تو انہیں ہر قسم کے اعلیٰ درجے کے پھل کھلا اور انعامات سے نواز، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جو اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے خدا سب کچھ ان کے قدموں میں لا ڈالتا ہے۔ چنانچہ حاجی اس معجزہ کے چشم دید گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روٹی نہیں مانگی بلکہ پھل جیسی نازک چیز جو کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سڑنے لگتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نعمتیں اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھیں، لیکن حج کے موقع پر مکہ میں ہندوستان کے گنے، طائف کے انگور اور انار دیکھے ہیں۔ سارے یورپ میں اٹلی کے انگور بہت مشہور ہیں، مگر جو مٹھاس اور لذت مکہ کے انگوروں میں ہے وہ کہیں نہیں۔ اسی طرح کابل اور قندھار کے انار ساری دنیا میں مانے جاتے ہیں، مگر جو انار مکہ میں ملتے ہیں ان کی لذت کا جواب نہیں۔ یہ تفسیر کبیر سورہ بقرہ صفحہ 174 پر لکھا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت اور شیریں محبت اور پیار سے رچا ہوا وجود اس سرزمین میں پیدا ہوا۔ آپ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان خانہ کعبہ میں کیا گیا، اور آپ کے وجود پر نثار ہونے والے پروانے جب دیوانہ وار اس گھر کا طواف کرتے ہوئے آج بھی لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور اے مکہ، تیری فضاؤں کے دوش پر تیرتی ہوئی یہ آوازیں دنیا میں سنائی دیتی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ تو عظیم ہے، تو مقدس ہے، تیری عظمت کے امین ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، تیری حفاظت، تیرے تقدس کو سلام۔